مورخہ 30 اگست 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام این ایف سی کالج فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے عبرت. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. فون نمبر 6370813.
علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. میرے عزیز و بھائی اور دوستو, زندگی کی ابتدا میں میرا کوئی اختیار نہیں, مجھے کسی نے اپنی طاقت سے اس جہان میں دھکیل دیا. آنے کے بعد جانے پہ میری کوئی نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے, پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں موت کا ایک طاقتور نظام چل رہا ہے جو کسی اور کے اختیار میں ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے. آپ ہی کے شہر کا ڈی آئی جی یہاں سے 21 گریڈ کی ٹریننگ کے لیے لاہور پہنچے اور دوران ٹریننگ ہی انتقال ہو کر آگے چلے گئے اور وہ 20 سے 21 میں جانے کی بجائے قبر میں جا کے سو گئے. کب چاہتا ہے اس عمر میں اور اس منصب پر رہنے والا, کب چاہتا ہے تو اسے موت آ جائے. عمرے میں تھا ملک فہد, کب چاہتا ہوگا کہ اتنی بڑی حکومت چھوڑ کر میں قبر میں چلا جاؤں ہوں. تو میں اس کا جنازہ پڑھ کے آیا کہ غریب اور بادشاہ سعودیہ کی قبر ایک جیسی بنائی گئی, دونوں میں کوئی فرق نہ تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں موت کا ایک سلسلہ ہے جو ہمیں عبرت دلا رہا ہے کہ یہاں سے آنے والے چلے بھی جاتے ہیں. اب وہ کہاں چلے جاتے ہیں اس کا ہمیں اپنے سائنس سے اور کائنات کے علم سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے. کون ہے جس نے اس ساری کائنات کو اتنے منظم اور خوبصورت طریقے سے بنا دیا؟ ابتدائی دور میں یہ ایک نظریہ تھا کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے اور اپنے آپ ہی سلیقے قرینے کے ساتھ پھیل گئی ہے. تو 20 صدی کے شروع میں ہی یہ نظریات دم توڑ گئے کہ نہیں, ایسا کوئی قرینہ نہیں, کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ کائنات خود بخود اپنے آپ ہی بن گئی ہے, پھیل گئی ہے اور منظم طریقے سے حرکت میں آ گئی ہے. کوئی پیچھے طاقت ہے جس نے اس کو اس نظام کے ساتھ بنایا اور چلایا ہے. ایک دھماکے سے, دھماکے کا مطلب تو تخریب کر ہی ہوتا ہے, دھماکے سے کبھی تعمیر نہیں ہوتی, دھماکے سے ہمیشہ تخریب ہوتی ہے. یہ کیسا دھماکہ ہوا جس نے ایک تعمیر کو وجود بخشا جو شاہکار ہے اور اس قدر متوازن خوبصورت معتدل ہے کہ جاننے والے وہ اسی میں پاگل ہو کر اور حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. یہاں دھماکہ ہو اور باہر جا کر کوئی کہے کہ وہ حال میں دھماکہ ہوا, سارے لڑکے اڑ کر اپنے کلاس روم میں جا کر فٹ ہو کر بیٹھ گئے, کوئی یہ قابل تسلیم بات ہے نہیں. وہ حال میں دھماکہ ہوا, مولوی صاحب اڑ کے گلستان کالونی پہنچ گئے, لڑکے اڑ کر ہاسٹل میں پہنچ گئے, پروفیسر صاحبان اپنی سیٹوں پہ ٹھک گئے, پرنسپل صاحب اپنے آفس میں جا کے بیٹھ گئے. ایسا خوبصورت دھماکہ کوئی ماننے کو تیار ہے؟ گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہوا, ساری گندم اڑ کے بوریوں میں فٹ ہو گئی, کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو دھماکہ ہوا اور کائنات ایک خوبصورت انداز میں گردش میں آ گئی. اپنے آپ ہی اتنا سمجھدار, اتنی سمجھدار کائنات اب خود ہو سکتی ہے؟ پال ڈیوس آسٹریلیا کا سائنسدان ہے, اس نے یوں کہا, اگر ایک سیکنڈ کے 10,00,000 حصے کر دیے جائیں, ویسے تو سیکنڈ کے 1,000 حصے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, اس نے فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے 10,00,000,000 حصے کر دیے جائیں. دھماکے پر دو چیزیں وجود میں آئی تھیں, ایک رفتار, ایک کشش. ان دونوں میں توازن ضروری ہے. رفتار بڑھ جائے تو بے ہنگم ہو جاتی کائنات, کشش بڑھ جاتی تو پھر سمٹ کے زیرو ہو جاتی. تو کشش اور رفتار میں توازن کو باقی رکھنا اس وقت ضروری تھا. اگر یہ توازن نہ رہتا تو کائنات یا پھر زیرو ہو جاتی یا کٹی پتنگ کی طرح بے منزل ہو جاتی. تو اس نے یہ کہا کہ اگر ایک سیکنڈ کے 10,00,000,000 حصے کیے جائیں اور اس میں سے 1/10,00,000,000 اس 1/10,00,000,000 وقت کے اندر اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی, اور اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بے منزل ہو جاتی تو اس کو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ اتنا طاقتور توازن بغیر کسی بنانے والے کے ہو گیا؟ اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، یہاں آ کر ساری دنیا کے انسانوں کا علم دم توڑ جاتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے بلدارک علمہم فی الآخرہ، یہاں آ کر تمہارا علم تھک جاتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے کون ہے کون ہے، یہاں آ کر اللہ اپنا قرآن اتارتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یکتبه حسیفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر فتبارک اللہ احسن الخالقین فتبارک اللہ رب العالمین۔ جہاں ہمارا علم دم توڑتا ہے تو وہاں قرآن نقاب کشائی کرتا ہے کہ سارے زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، جس نے سب کچھ 6 دن میں بنایا، پھر عرش سے استوا فرمایا، پھر دن اور رات کا نظام چلایا، چاند تاروں سورج سیاروں کو اپنا غلام بنایا، تابع بنایا، اور ساری کائنات پر اپنی طاقتور حکومت کو قائم کر دیا۔ الا له الخلق والامر، سن لو خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے۔ یہ گلاس پتہ نہیں کس نے بنایا تھا، آج یہاں کالج کو ملک بنا پڑا ہے، کینٹین والوں کو ملک بنا پڑا ہے، کون اس میں پانی پی رہا ہے، کوئی اس میں شراب پی رہا ہے، بنانے والا اس سے اب غافل ہے۔ الہ لہ الخلق، سنو غور سے، جس نے بنایا لہ الامر، خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے، کوئی چیز اس کے امر سے باہر نہیں نکلی نہ آئندہ نکل سکتی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک اور اتنے بڑے عرش سے لے کر ایک وائرس تک جو ناقابل دید ہے، ایٹم اپنی آخری سطح پر جا کر جو ناقابل دید ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے امر کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، ذرا بھی اللہ کے حکم سے نہ دائیں ہو سکتی ہیں نہ بائیں ہو سکتی ہیں۔ زمین سے لے کر یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک کا نظام اکیلا بیٹھ کے چلاتا ہے، اور اس سارے نظام کے چلانے میں نہ کوئی اس کا مشیر ہے نہ وزیر ہے نہ اس کا کوئی سیکٹری ہے نہ کوئی اس کے سامنے فائلیں ہیں نہ کوئی دفتر ہے، لا مکان ہے لا زمان ہے، لا یحییہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، زمانے سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے، اور ہر فیصلے میں خطا سے پاک ہے۔ ما کان ربک نسیہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ فیصلے غلط نہ بھول اور چوک، ہر چیز سے پاک ہو کر، بے عیب ہو کر، منزہ ہو کر، سبحان ہو کر، قدوس ہو کر، سبوح ہو کر، وہ یہ سارے نظام کو بنایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، چلاتا بھی رہے گا، نہ تھکے گا، نہ اونگے گا، نہ سوئے گا، نہ گھبرائے گا، نہ دبے گا، نہ غافل ہوگا، نہ جاہل ہوگا، اندھیرے اس سے کوئی چیز چھپاتے نہیں، اجالے اس پر کسی چیز کو نمایاں اور روشن نہیں کرتے، ایٹمی طاقتوں سے گھبرایا نہیں، اور فرشتوں کی اس کو ضرورت کو نہیں، عرش اس کی بلندی اور اس کی شہنشاہی کا کوئی نشان کوئی اس کے بغیر ہی عظیم ہے، برتر ہے، بلند ہے، شہنشاہ ہے، نہ عرش کا محتاج، نہ لوح قلم کرسی کا محتاج، نہ انسانوں کا محتاج، نہ جنات کا محتاج، نہ جنت اور جہنم اس کی ضرورت، نہ آگ پانی اس کی ضرورت، بے عیب ذات ہے۔ قل ہو اللہ احد، ان سے کہو اکیلا ہے، اللہ الصمد، صمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو۔ 1982 میں انگلینڈ گیا، اس زمانے 70s کا سب سے بڑا پاپ سنگر کیٹ سٹیون تھا، میری اس کی ملاقات ہوئی ڈیوزبری مرکز میں، جبکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، یوسف اسلام اس کا نام تھا، اس وقت اس کو مسلمان ہوئے کوئی 3-4 سال ہوئے تھے، پوری داڑھی، مجھ سے بھی بڑی اس کی داڑھی، مجھ سے بڑی اس کی پگڑی، مجھ سے لمبا اس کا کرتا، یوں لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑی مسجد کا خطیب ہے، کسی بڑے مدرسے کا وہ بہت بڑا محدث مفسر ہے، دیکھ کر ہی دل کھنچتا تھا اس کی طرف۔ تو اس نے بتایا کہ میں مسلمان کیسے ہوا، کہ نشے کی کثرت سے پھیپھڑے ختم ہو گئے، ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، کام کوئی نہ تھا، کسی شخص نے قرآن دیا کہ مطالعہ کرو، تو میں اس کو پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ اخلاص پر آیا تو میرا دل گواہی دے اٹھا کہ واقعی اللہ ایسا ہی ہوتا ہے. میں ہمیشہ تین خداؤں کے تصور سے غیر مطمئن تھا کہ تین خدا کیسے ہو سکتے ہیں, تین کیسے ہو, ایک میں تین, ایک میں تھری ان ون یہ ان کا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں بس اس کو سمجھے بغیر ہی نکل جاؤ. وہ کہتے ہیں میں یوں کہتا تھا کہ تین کیسے ہو سکتے ہیں. جب میں نے پڑھا قل ہو واللہ احد, اس آیت یہ سورت کیسی آئی, قریش کہنے لگے ہمارے نبی سے ہمیں تو اپنے باپ دادے پردادے کا پتا ہے, تیرے رب کا باپ دادا کون ہے, اس کی نسل نسب کیا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اتارا کہ انہیں بتاؤ کہ تمہارے رب کا یہ نسب ہے, قل ہو واللہ احد, وہ احد ہے. احد ایک کو نہیں کہتے, احد یکتا کو کہتے ہیں, جس کا مثل کوئی نہ ہو, جس جیسا کو. یکتا اور ایک میں فرق ہے, یہ ایک ہے, یہ گلاس ایک ہے, لیکن یہ یکتا نہیں, ایسے لاکھوں گلاس بنائے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یکتا احد واحد ایک کے معنی میں, واحد الہکم الہوں واحد کے اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. پھر واحد سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور بھی ثانی بھی, تو اللہ نے کہا قل ہو اللہ احد یکتا ہے, یکتا وہ اکیلا جس کا دوسرا ہو نہیں سکتا, جس میں سانج ہے ہی نہیں, جس میں کوئی شریک ہے ہی نہیں. الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ, ایسا بادشاہ ہے جس کا شریک نہیں, ایسی ذات ہے جس کا کوئی مثل بن نہیں سکتا. اللہ الصمد ان سے کہو بے نیاز ہے, بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ کوئی اس سے پیدا ہوتا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جیسا کوئی نہیں ہے. میرے عزیزو ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. آج روشن زمانہ نہیں, آج تاریخ زمانہ ہے, پھر اپنے بنانے والے کو نہیں جانتے. چار دن کتے کو روٹی کھلاؤ وہ سر جھکا جاتا ہے, 20-20 سال سے اللہ کا رزق کھا رہے ہیں, اسی کو ہم اسی سے ٹکرا رہے ہیں, اسی کے ساتھ بغاوت ہے. کبھی کبھی گھر جانا ہوتا ہے, کبھی کبھی گھر جانا ہوتا ہے, تو میرے چھوٹا بھائی اس نے ایک دو کتے رکھے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ہم جاتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں اتنی پہچان ہے کہ ہمیں دیکھتے ہی ان کے سر جھک جاتے ہیں. کوئی اور آ جائے وہ ایسے بھونکتے ہیں, ایسے ان کے گلے میں ان کو پڑتے ہیں جا کر کہ جیسے کوئی بڑی عداوت اور دشمنی ہو. میں سال میں 2 مہینے میں گھر رہتا ہوں, پورے سال میں 1 مہینہ, یہ جون کا آدھا جون آدھا جولائی, سارے سال میں 1 مہینہ گاؤں میں رہتا ہوں, 11 مہینے باہر, پھر 11 مہینے میں ہر مہینے میں 3 دن گاؤں میں, 3 دن یا 2 دن میکسیمم 3 دن. اتنی غیر حاضری کے باوجود وہ ہمیں پہچانتے ہیں, جب بھی آتے ہیں تو ان کے سر ایسے ہو جاتے ہیں, وہ بھاگ کر قریب آتے ہیں, چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں تو بچاتا ہوں اپنے آپ کو, بھائی اللہ کے بندو میری جان چھوڑو, انہیں چھوٹے بھائی کے پاس جاؤ, لیکن ان کو یہ شناسائی ہے کہ یہ ان کا کچھ لگتا ہے, یہ ان کو کچھ لگتا ہے, یہ ہمارے مالک کا کچھ لگتا ہے. یہ شرم اور دید ہے ایک کتے میں. علامہ دمیری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عرب سردار تھے, وہ سفر سے واپس آ رہے تھے, ان کے ساتھ ایک ساتھی تھا, ان کے ساتھ مال تھا. راستے میں وہ دوسرے آدمی کی نیت خراب ہوئی, اس نے سوتے میں ان کو باندھ دیا اور ان کا سارا مال اٹھا کے غائب ہو گیا. اس عرب سردار کا کتا ساتھ تھا. اب وہ کتا وہاں سے بھاگا اور شام کو لوٹا, اس کے منہ میں روٹی, اس نے روٹی آ کر مالک کے آگے رکھی. دوسرا دن وہ کتا صبح نکلا ہے, وہ شام کو واپس لوٹا اور اس کے منہ میں روٹی اور اس نے مالک کے آگے رکھا. تیسرا دن ایسا ہوا, چوتھے دن کتے کے ساتھ عرب سردار کے گھر والے بھی ساتھ, اور وہاں پہنچے تو چھوڑا ساتھ لے کر, ابھی تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو میرا ساتھی دھوکہ کر گیا. کہہ لیکن یہ کتے کا قصہ کیا ہے, یہ روٹی کہاں سے لاتا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں سے بھاگ اور سیدھا گھر پہنچا, وہاں آگے بیٹھ کے بھونکے بھونکے, ہم سمجھے بھوت سے بھونکتا ہے, ہم نے روٹی ڈالی منہ میں دبائی اور بھاگ اٹھا, ہمیں نہیں پتا کہاں چلا گیا. اگلے دن پھر آ کے پھر بھونکے, پھر ہم نے روٹی ڈالی منہ میں اٹھا کے چلا گیا. اگلے دن پھر جب چوتھا دن ہوا تو ہمیں خیال آیا کہ یہ کھاتا ہے نہیں, منہ میں ڈال کے بھاگ پڑتا تو ہم اس کے پیچھے بھاگے. تو اللہ نے کچھ تک پہنچایا کہ میرے عزیزو ایک کتے کی وفا ہے مالک کے ساتھ. تو دیکھو بات سخت سی ہے, معاف کر دینا, کتے سے نیچے نہ چلے جائیں ہم. وہ اپنے مالک کو ایسے پہچانتا. ایک اور واقعہ آپ کو سنا, ترکستان کے بادشاہ نے اپنے کتے کا مزار بنایا تھا. تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا, انہوں نے کہا یہ کس کا مزار ہے؟ تو کتے کا, کتے کا بھی مزار ہوتا ہے. تو وہ بادشاہ سے ملنے چلے گئے, کبھی آپ نے یہ کتے کا مزار کیوں بنایا؟ تو بات یہ کہ میرے کھانے میں زہر ڈال دیا گیا, کتا دیکھ رہا تھا, کتا دیکھ رہا تھا. اب جب کھانا میرے سامنے لایا گیا تو وہ بھونکا, جب میں نہیں رکا تو بھاگ کے اس نے کھانا اٹھا اور منہ میں ڈال دیا. وہ وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا, میری جان اللہ نے بچا لی. کہ میں نے اس کے احسان میں اس کے اوپر مزار بنا دیا. یہ ایک جانور کی وفا ہے اپنے مالک کے ساتھ. یہی اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. او میرے بندے, مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں, جن کے نتھنے پھول جاتے ہیں. مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو چنگاریاں اڑاتے ہیں. مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو صبح سویرے حملہ آور ہوتے ہیں. مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو غبار اڑاتے ہیں. مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو دشمن کے بیچ میں کود جاتے ہیں. تم میرے بڑے ناشکر ہو. یہ آپس میں کیا ربط ہے؟ دو گھوڑے کی قسمیں اٹھاتے 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 آگے اللہ کہتا تم میرے بڑے ناشکر ہو. اس میں ربط کیا ہے؟ کہ اللہ ہمیں گھوڑا سامنے کر کے اس کی وفا ہمیں دکھا کر ہم سے وفا کا مطالبہ کر رہا ہے کہ گھوڑے جتنی وفا تو کرو میرے ساتھ. کہ نہ تم اس کے خالق ہو, نہ تم اس کے پیدا کرنے والے ہو. اس کے پٹھوں کو تم نے مضبوط نہیں کیا, اس کی ٹانگوں کو, پھیپھڑوں کو, تم نے سینے کو تم نے مضبوط نہیں کیا. تیرے رب کی تخلیق ہے, تیرے ہاتھوں میں دیا. ایک ٹائم تو نے پانی پلایا, دو ٹائم تو نے چارہ ڈالا. اس چارے اور پانی کی وفا اس نے وہ کی کہ دشمنی تیری لڑتا وہ ہے, حملہ تیرا ہے, لڑائی تیری ہے, گھوڑے کی تو کوئی نہیں. لیکن کبھی کسی گھوڑے نے منہ موڑا؟ عرب شاعر انکر بڑا شدید, بڑا طاقتور, بڑا پہلوان تھا. وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کرتا ہے, یدعون عنکر والرماح کأنها اشتان زیر فی لبان الادہنی ما زلت ارمیہن بغرۃ وجہہ ولبانہ حتی تسربل بالزمی. کہ جب لڑائی زوروں پر ہوتی ہے اور آگ اس کی بھڑک اٹھتی ہے تو پھر لوگ مجھے پکارتے ہیں اور میں اپنے کمیت گھوڑے کو لے کے آتا ہوں اور آگے سامنے نیزہ باز ایسے نیزے لے کر کھڑے ہوتے ہیں جن کے پیچھے لکڑی اتنی لمبی ہوتی ہے جتنی عرب کے کنویں میں پانی نکالنے والے ڈول کی رسی لمبی ہوتی ہے. کبھی آپ جائیں سندھ میں تو وہاں آپ دیکھیں کنویں, ان جو پانی نکالنا, پانی بہت نیچے ہوتا ہے تو وہ اونٹ کے ذریعے سے پانی نکل رہے ہیں, وہاں گدھے کے ذریعے سے لمبی رسی ہوتی ہے. تو نیزے کے پیچھے لکڑی لمبی ہو تو وہ طاقت سے جا کر لگتا ہے. تو یوں کہتا ہے اپنے گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے کہ جب میں نے حملہ کیا تو لمبے لمبے نیزے اٹھانے والوں نے میرے گھوڑے پر وار کیے اور ایسے وار کیے کہ وہ سارا خون کی پوشاک میں سرخ ہو گیا. تسربل بالدم, اس کا کرتا شلوار سارا سرخ ہو گیا. لیکن میرے گھوڑے نے ایک دفعہ بھی مجھے نہ کہا میرے مالک لڑائی تو تیری ہے, مجھے کیوں مرواتے ہو. والعادیات ضبحا, قسم ہے ہانپ کے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو تجھ سے قربان ہو جاتے ہیں, تجھ سے فدا ہو جاتے ہیں, تیرے چارے اور پانی کی اتنی قیمت لگاتے ہیں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تمہیں بچانے کے لیے. تو بھی تو اپنے رب کا شکر گزار بن, تو بھی تو اپنے رب کے ماننے والا بن. جنہوں نے نطفے سے انسان بنایا, واللہ خلقکم من تراب, تمہیں یاد نہ ہوگا وہ دور یاد کرو جب تم مٹی میں مٹی تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, وہ وقت یاد کرو جب تم فضا میں بے نام تھے, تم عدم تھے, عدم زیرو, زیرو کوئی چیز نہیں ہوتی. جب تم کچھ نہ تھے پھر کیا ہوا؟ واللہ خلقکم من تراب, مٹی کے تیرے رب کا امر آیا. ثم من نطفه, مٹی میں سے غذا, غذا میں سے نطفہ، نطفے پر اللہ کی تجلی پڑی، اللہ کی تجلی پڑی، ثم خلقنا النطفہ علقہ، پھر ایک جونک کو بنا، فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر ایک لوتھڑا بنا، فخلقنا المضغہ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں آئیں، فقصونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ آنکھیں، یہ ناک کے نقشے، یہ ہونٹ، یہ مسوڑے، یہ جبڑے، یہ کھال، یہ بال، ایک آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسپٹر لگے ہوئے، کوئی ہے اندھیرے میں ایسا نظام بنا سکتا؟ 26 کروڑ بلب لگا کر 3 اندھیروں میں بنایا، ہر آنکھ کو الگ رنگ دیا، ایک آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا، 26 کروڑ بلب لگائے، اور پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جن کے ذریعے سے پیچھے جا رہا ہے پیغام، 1.3 ملین کیبل بچھائی، اور 1.4 ملی میٹر میں سے ان کو گزارا، 1.4 ملی میٹر میں 13 لاکھ کیبل گزارنا، اور ایک تار کا دوسرے سے آپس میں نہ ٹکرانا، ان میں اسپارکنگ ہونے سے بچانا، یہ سب کچھ کیا تاکہ تو اپنی ضرورت کو دیکھ سکے، اس لیے نہیں کیا کہ تو کسی کی بیٹی کو دیکھے، کسی کی بہن کو دیکھے، اور تیری نظر میں آوارگی آئے، بے حیائی آئے، اور فحاشی آئے، یہ آنکھ اس لیے نہیں اللہ نے دی ہے کہ اس سے تم آوارا بنو، یہ اس لیے دی ہے کہ عبرت کی نظر سے دیکھنا، فاتبروا یا اولی الابصار، اجڑی بستیاں دیکھو، ٹوٹے محل دیکھو، اجاڑ جا کے لاہور کا قلعہ دیکھو، مہنجو دارو کی ویران بستیاں دیکھو، ہڑپا کے آثار قدیمہ دیکھو، ٹیکسلا کی یونیورسٹی دیکھو، جس میں بدھا کے زمانہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی ہزار قبل مسیح ہے، 5000 اسٹوڈینٹس اس یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے، ٹیکسلا میں آج جس کے آثار ہیں، ٹیکسلا کی تہذیب دیکھو، دیکھنا ہے تو عبرت کی نظر سے دیکھو کہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہ ہوتا، خالی موت ہی ایسی مصیبت ہے جو یہاں کے عیش و آرام سے آدمی کی نظر ہٹا دے۔ تو میرے عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو کہ تمہیں کسی نے بنایا ہے، تمہیں کسی نے بنایا ہے، ماں کو رب کہتے ہیں عربی میں، ربت، تو اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ بناتا ہے، مجازن اس کو رب کہا، اس کا اتنا حق رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اتنا عزیز کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلاں قصائی۔ قصائی؟ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، قصائی؟ میرا جنت کا قصائی نبی کا ساتھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے گئے بازار میں، قصائی عام قصائیوں کی طرح بیٹھا، گوشت دیکھ رہا ہے، شام ہوئی، اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں آ جاؤں تیرے ساتھ؟ اسے نہیں خبر یہ موسیٰ نبی ہے، کہا آ جاؤ۔ گھر گیا، صاف کیا، بوٹیاں بنائی، ہانڈی چڑھائی، آٹا گوندنے بیٹھا، ہانڈی تیار ہو گئی، آٹا تیار ہوا، ہانڈی اتاری، روٹیاں پکائیں، کوٹھالی میں سجا کر، ایک بوڑھی عورت روئی کے گالے کی طرح سمتی سمتائی پڑی تھی، اس کو اٹھا کر کندھے کا سہارا دیا، اور لک میں بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا رہا، کھلاتا رہا، کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس، اس کا منہ صاف کیا، اس کو لٹانے لگا، وہ بڑھ بڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس سے فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح اس کے سارے کام کر کے، خدمت کر کے، فارغ ہو کر جا کے دکان کھولتا ہوں، شام کو جب آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی اماں کی خدمت کرتا ہوں، اب اس کے بعد اپنے بچوں کی خدمت کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی تھی جب تم اس کو لٹا رہے تھے؟ تو اس نے کہا، جی کیا بتاؤں، پاگل ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا، میں کہاں موسیٰ کہاں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیری ماں تیرا کام بنا چڑھا ہے، یہ مجازی رب کی عظمت ہے۔ تو اصل رب کی کیا عظمت ہوگی؟ جس نے اصل وجود بخشا، ماں باپ بنا سکتے تو کوئی بے اولاد نہ ہوتا، بنانے والا اللہ ہے، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وهي جو تمہیں ماں کے پیٹ میں بناتا ہے جیسا چاہتا ہے. تو اس رب تعالی علم ہے، اس رب کو پہچانو. تو اللہ کے بعد محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی تو سیل ہمیں اللہ کا پتہ چلا. وہ آپ نہ آتے تو ہمیں اللہ کا پتہ کیا چلتا؟ اگر آپ نہ آتے تو ہمیں اللہ کا پتہ کہاں سے چلتا؟ آپ نہ ہوتے تو قرآن کہاں سے ہوتا؟ شریعت کہاں سے ہوتا؟ تو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے سارے پتھر کھا کر اپنی امت کے لیے ہدایت کو مانگا اور چاہا، اور دونوں جہان کی سرداریاں پا کر، جنت کی چابیاں پا کر، جنت تو بعد میں ملنے والی ہے نا، دنیا ہی میں اسرافیل اترے، ایک سونے کا تھال ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا آپ کے سامنے آ کر حاضر کیا، پیش کیا، کہا یا رسول اللہ، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے کر، دنیا آخرت میں دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے، اور مجھے فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو، اگر وہ چاہے تو میں عرب کے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کر اس کے ساتھ چلا دوں گا، جدھر چلیں گے پہاڑ سونا چاندی بن کے ساتھ چلیں گے. اب آپ بتائیں، عابدان رسولا او ملکان رسولا، آپ بادشاہ بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں یا غلام اور فقیر بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بل عابدان رسولا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، فقیری چاہیے، بادشاہی نہیں چاہیے. اور اس کو اس لیے منتخب کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری انسانیت مالدار نہیں ہوتی، مالدار تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ساری امت مالدار نہیں ہوتی، ساری امت عہدوں پر نہیں جائے گی، اکثر تو غریب متوسط پستے ہوئے، ہاں ہاں، زندگی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے چلیں گے، سسک سسک کے دن گزریں گے، تڑپ تڑپ کے رات گزریں گے، تو ان کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ تو اپنی ذات کے لیے فقر کو پسند فرمایا، اور ایسا فقر، ایسا فقر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں خدمت میں، دروازے پہ دستک دی، تو ہمارے نبی فرمانے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک، پہلے تو کبھی ایسے وقت میں آئی نہیں، آج کیسے آئی؟ ام ایمن بیٹھی تھی ان جگہ، دروازہ کھولا، انہوں نے دروازہ کھولا تو آپ اندر تشریف لائیں، تو آپ نے فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ، فرشتے تو تسبیح پڑھتے ان کا کام بن جاتا ہے، تحلیل کلمہ پڑھتے ان کا کام بن جاتا ہے، ان الملائکہ تعامهم التسبیح والتحلیل والتحمید، فرشتے ہم فرشتے تو ہیں نہیں، ہم تو انسان ہیں. تو آپ کی بیٹی کے گھر میں فقر ہے، بھوک کی سختی ہے، کچھ مل جائے. بھیجا حضرت علی نے تھا کہ مال غنیمت میں کچھ بکریاں آئی تھیں، تو کہا جاؤ لے کے آؤ، مر گئے بھوک نے کمر توڑ دی، زندگی میں صرف ایک دفعہ آئی، اس کے بعد کبھی نہیں آئی. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے کہا بیٹی، والذی باث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما، میری بیٹی اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، 30 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا روٹی پکانے کو، 30 دن چولہا نہ جلے. پھر آپ نے فرمایا میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، تو کہے تو بکریاں دے دیتا ہوں، اور تو کہے تو تمہیں 5 دعائیں سکھا دیتا ہوں. آپ خود سوچو میرے عزیزو، یہ موقع ہے اپنی بیٹی کو امتحان میں ڈالنے کا؟ ایسی صابر شاچر، ایسی عظیم بیٹی جو دھرتی میں ایسی بیٹی کسی نے نہ جنی، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کے نوجوان حسن حسین کی سردار، اتنی عظیم نسبتوں کی مالک حسن نہ ہوتے، حسین نہ ہوتے، علی نہ ہوتے، فاطمہ کو محمد کی بیٹی ہونا ہی کافی تھا. تو اللہ نے اور چہرے پہ چہرہ باندھ دیا، اور عزتوں پہ عزتوں کے تاج رکھے. اس فقر کے عالم میں بھی اللہ کے نبی نے آزمائش کی چھری ہاتھ میں لے لی، تو میری بیٹی بتاؤ، 5 بکریاں دوں، 5 دعائیں دوں، کل کو جب میری امت پہ بھوک آئے تو کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لوں تو پھر بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں. لہذا فاطمہ کی پیٹ پہ چھری چلائی ہے، وہ بھی سمجھ گئے منشا نبوت، وہ بھی کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ بکریاں بھی دے دو، دعائیں بھی دے دو، آپ باپ ہیں میں بیٹی ہوں. منشا نبوت کو سمجھا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے دعائیں سکھا دیں، بکریاں چھوڑ دیں. آپ خوش ہو گئے کہ میری بیٹی پاس ہو گئی. تو آپ نے کہا، تو دعا میں کہا کر، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین، پانچ بکریوں سے اعلیٰ چیز تمہیں دے دی. واپس آئی خالی ہاتھ، حضرت علی فرمانے لگے کچھ بھی نہیں لائی. کہا نہیں لایا، لے کر آئی. کیا لائی؟ کہ ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ، میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئی. تو حضرت علی نے فرمایا خیر ایامی کی ہذا، تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، سب سے بہترین دن ہے. تو اللہ کے بعد اگر کسی کا ہم پر احسان ہے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے، جن کو سب کچھ ملا اور رد کر دیا، جن کو سب کچھ دیا گیا اور انکار کر دیا، اور اپنے پیٹ پہ لوگوں نے ایک پتھر باندھے، آپ نے دو پتھر باندھے. کوئی فقیر ایسا نہ ملے گا. آج کل تو فقر مصیبت کی وجہ سے، آپ کا فقر خود اختیار کیا ہوا فقر ہے، اختیار کیا ہوا فقر ہے. آپ نے کہا ابو ذر سے، ابو ذر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونا چاندی بن کر میرے آگے ڈھیر ہو، دس میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے. تو اپنی امت کی تسلی کے لیے فقر اختیار کیا، اپنی امت کی تسلی کے لیے بلاؤں کو اپنے گھر میں ڈال لیا. کوئی ہے کہ اپنی اولاد کی تنگی مانگے؟ قیامت تک کے لیے مانگ لیا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کی روزی تھوڑی کر، آل محمد کا رزق تھوڑا کر. دو وجہ سے، ایک یہ کہ مال کی کثرت ان کو اللہ سے غافل نہ کرے، دوسرا یہ کہ کوئی امتی مجھے تانا نہ دے کہ اپنی اولاد کے مزے کروائے، ہمیں مصیبت میں ڈالا، مصیبتوں کی چکی ان پر چلتی رہی، ان پر چلتی رہی. تو اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے بطور نبی اور رسول سے امت پر وہ احسان کیا ہے جو نہ کوئی کر سکا نہ کرے گا. ساری رات کی دعاؤں میں امت شامل ہوئی، ساری رات کے آنسوں میں امت کو شامل کیا، سارے دن کی دعاؤں میں امت کو شامل کیا. رو 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 کر اللہ تعالیٰ سے منوا کر کے 23 برس کا رونا، پھر بھی جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور جبریل نے آ کر اندر بتلایا کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ پہنچ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. جس کے گھر میں ملک الموت بھی نہ آ سکتا ہو اجازت کے بغیر، کیسی عظیم ہستی ہیں وہ. تو آپ کی اجازت سے ملک الموت اندر آئے. کہ عرض کی یا رسول اللہ، جب سے میرے ذمہ موت کا پیغام، موت کا کام لگا ہے، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، اور پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ دینا. اب اختیار آپ کو ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا، اور آپ فرمائیں گے تو میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا. تو آپ نے کہا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ ہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایسے ابروں سے اشارہ کیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، فیصلہ آپ کریں گے. تو آپ نے فرمایا واپس جاؤ، میرے اللہ سے پہلے پوچھ کے آؤ، اگر میں اللہ کے پاس آ جاؤں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ جواب لاؤ، پھر میں جواب دیتا ہوں کہ میں جاؤں کہ ٹھہروں. تو ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گئے، جواب آیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے آنے کے بعد میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، سایہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر آپ کا سر تھا، سیدھا گال سینے پر تھا. تو یہ بیچ کے سارا مکالمہ اماں عائشہ نے نہیں سنا، وہ تو وہی کی بات تھی. یہ بات جب منہ سے نکلی اللہم الرفیق الاعلی، تو حضرت عائشہ کی چیخ نکل گئی کہ بس اللہم الرفیق الاعلی، اللہ اوپر والوں کا ساتھ دے دے، اب مجھے نیچے والوں سے مجھے چھڑا دیا. تو اللہ یا خیر، گئے اللہ کے نبی، اب ہمیں پیچھے کر دیا، ہمیں چھوڑ دیا. تو یہ دعا، یہ مسئلہ اگر اس وقت اللہ کے نبی نہ اٹھاتے، میری جان سے سننا، تو آج جو کچھ ناچ گانا ہو رہا ہے، اور جو مرد عورت کا آزاد جانوروں کی طرح ملاپ ہو رہا ہے، یہ ہمیں بندر اور خنزیر بنا چکا ہوتا. دیکھتے نہیں ہو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا مچھلی نہ کھانا، تو انہوں نے کھائی تو اللہ نے بندر بنا دیا. مچھلی کھانا یہ چھوٹا جرم ہے، اور یہ ناچ گانا آوارگی یہ بڑا جرم ہے. مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، اور ماں باپ کو غرانا یہ بڑا گناہ ہے. مچھلی کھانا چھوٹا جرم ہے پر نماز چھوڑ دینا بڑا جرم ہے. لیکن وہ دعا بیچ میں آ جاتی ہے, یا اللہ تو نے کہا تھا تیری امت پہ سایہ کروں گا, تو جاتے ہوئے بھی اپنی امت کو بچا دیں. پھر جب آپ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو, ہائے ہائے, تو جبریل آپ دیدہ ہو گئے, جبریل غمگین ہو گئے, یا رسول اللہ اچھا آپ نے فیصلہ کر لیا جانے کا, تو پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے, آج کے بعد میں بھی کبھی دنیا میں نہ آؤں. تو وہ جو چند لمحات تھے جس میں جان کے نکلنے کا مرحلہ چل رہا تھا, اس میں اپنے دو وصیتیں امت کو فرمائیں جو 23 سالہ زندگی کا نچوڑ تھی. الصلاۃ وما ملکت ایمانہم, میری امت میرا آخری پیغام ہے نماز نہ چھوڑو. تم بتاؤ تم میں سے کتنے ہیں جو پانچ وقت کے نماز ہیں؟ جتنا تمہیں ڈگری کا فکر ہے اتنا نماز کا کبھی فکر لگا؟ جتنا تم فیل ہونے پہ غمگین ہوتے ہو اتنا کبھی نماز کو چھوڑنے پہ غمگین ہوئے ہو؟ الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑنا, جان لگی ہے میری اس پر نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, مالداروں سے کہتا ہوں غریبوں سے اچھا سلوک کرنا, ان کی عزت کے درپے نہ ہو جانا, ان کے دامن کو تار تار نہ کرنا. دو چیزوں میں سارا دین سمجھا دیا, حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے, حقوق العباد میں فقیر سرے فہرست ہیں. آپ نے کہا, لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو میں اپنی امت کے غریب لوگوں کے ساتھ ہوں گا, مجھے تلاش کرنا ہو قیامت میں تو میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا. آپ نے کہا, عائشہ اگر تو اللہ کا قرب چاہتی ہے تو غریبوں سے محبت کیا کر, اللہ تجھے اپنا قرب نصیب فرما دے گا. تو چونکہ مال کا تکبر انسان کو بے لگام کر دیتا ہے, ہاتھ بھی بے لگام, زبان بھی بے لگام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو مار رہے تھے, نوکر کو مار رہے تھے, غلام پیچھے سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا, آپ نے دیکھا, کہا ابن مسعود اللہ کو تجھ پہ زیادہ قدرت حاصل ہے. تو ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو آزاد نہ کرتا تو یہیں تیرے اوپر آگ برس پڑتی, للا فہد کا نار, یہیں تیرے اوپر جہنم کی آگ برس پڑتی. تو یہ آخری وصیت فرمائی غریبوں سے, محتاجوں سے, کمزور طبقے سے اچھا سلوک, نماز کو زندہ کرنا. لیکن ہائے ہائے کہاں سے آنسو لائیں جو اس نقصان پر بہیں ہیں, کوئی نماز بھی گئی اور غریبوں پر رحم بھی گیا, دونوں چیزوں. پھر جب آواز ذرا کمزور ہو گئی تو پھر اصلا اصلا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑ. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آمنے سامنے ہو گئے تو ظہر کا وقت داخل ہو گئے, جمعے کا وقت, تو انہوں نے حبیب بن مطاہر ان کے سالار تھے, اس کے دائیں طرف, بائیں طرف سے دائیں طرف پہ تھے زہیر بن القین. تو انہوں نے زہیر بن القین سے فرمایا کہ ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دیں. تو آگے شمر نے کہا تمہاری نماز تو ہوتی نہیں. تو انہوں نے کہا بدبخت, جن کی وجہ سے نماز ملی ان کی نہیں ہوتی, تمہاری ہو جاتی ہے. تو واپس آ کر کہا جی وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے, سب صفیں بناؤ. اللہ اکبر. تھوڑی دیر بعد تو گردن جسم کا ساتھ چھوڑنے والی ہے, تو اسی میں چلے جاتے, نہ بھی پڑھتے تو اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں, نہ بھی پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس موقع پر تو ویسے معاف ہو جاتی ہے. اگر معاف ہوتی تو اس موقع پر حسین کو معاف ہوتی. تم کیسے پاگل ہو جو اس جوانی کے ساتھ اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے اذان سن کے بھی مستیاں کرتے ہیں؟ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ جائے, کیا دلیری ہے, کیا دلیری ہے. اسی حال میں نماز شروع کر دی اور عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے شہید ہو. اس آخری وصیت کو پانی دیا ہے, آزاد نہیں ہیں, پابند ہیں, کلمہ ہمیں پابند بناتا ہے, ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں, ہماری زندگی ناچ گانے والی نہیں ہے, ناچنا گانا ہماری صفت نہیں ہے. دیکھو کو مسلمان کی طرح یہ ایک ادا کرا سہیل احمد تیج کا بڑا مشہور ادا کر سب یہ اداکاروں سے بھی ملتے رہتے ہیں. تھوڑا وہ کافی قریب آ گیا, نماز بھی شروع کر دی ہے اور تھوڑا بہت وقت بھی ہمارے ساتھ لگا لیتا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ اسٹیج پہ مجرا شروع ہو چکا ہے, ناچ گانا شروع, یہ غلاظت آہستہ آہستہ باہر آ رہی باہر آ رہی باہر آ رہی, یہ جب ساری باہر آ گئی تو یوں ہو جائے گا, اللہ کا جھاڑو پھرے گا, صحیح چیزیں الگ ہو جائیں گی غلط الگ ہو جائیں گی, یہ فحاشی آوارگی بڑھے گی ابھی اور بڑھے گی, اس کے ساتھ ساتھ خیر بھی بڑھ رہی وہ بھی بڑھے گی, یہ دونوں گراف اب اوپر ہیں جا رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں. بے شک برائی کا گراف تیز ہے نیکی کا گراف کمزور ہے لیکن جا رہا ہے بڑھ رہا ہے اپ ہو رہا ہے, یہ دونوں چیزیں ایسے جا رہی ہیں ایسے جا رہی ہیں. جب یہ اپنی انتہا کو چھوئیں گی ایک کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا تباہی کے غار میں, ایک کو اللہ اٹھا کے عزت کے تخت پر بٹھائے گا. یہی اللہ شروع سے کرتا چلا آ رہا ہے, یہی میرے اللہ کی صفت ہے قوموں کے بارے میں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, تو اس نے ایسے ہی قوموں کو پٹھا جب وہ ہلاک جب وہ تباہی جب وہ نافرمانی میں پیک پر عروج پر پہنچی تو اللہ پاک کے عذاب کا جھاڑو ان پر پھرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زیر زمین پہنچایا ہے. تو یہ ایسے اپ ہو جائیں گے اپ ہو جائیں گے اپ ہو جائیں گے, برائی بڑھتی جا رہی اور بڑھے گی اور بڑھے گی, ادھر اچھائی بھی بڑھتی جا رہی یہ بھی بڑھے گی یہ بھی بڑھے گی. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج سے 20 سال پہلے کہ ایسے اداروں میں ہمیں بلایا جائے گا دین کی بات کرنے کے لیے, ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسٹیج کے اداکار خالد عباس دار میرا اسکول فیلو ہے کلاس اسکول یہ سینئر تم جونیئر تھے سینٹر ماڈل اسکول میں ہم پڑھتے تھے. ایک دن کہنے لگا تھا جب اسٹیج سے اتر کر اداکار لڑکی اور شراب ڈھونڈتے تھے, اب یہ دور ہے کہ اسٹیج سے اتر کر لوٹا اور مسلح ڈھونڈتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ دونوں براف ایسے جا رہے ہیں. تو سہیل نے کہا کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ ناچ گانا یہ ہندو کی تہذیب ہے, انہیں کے حوالے کر دو, ہم اس میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جیسے وہ نماز ہماری تہذیب ہے جیسے وہ نماز میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم آوارگی فحاشی بے حیائی عریانی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کرنے دو انہیں جو کرتے ہیں. جو میرا اللہ کہتا ہے ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, چھوڑ دو انہیں موت تک چھٹی ہے, موت کے بعد تیرا رب انہیں اچانک پکڑے گا. اس لیے میرے عزیزو یہ اللہ کے نبی کا پیغام تھا نماز نہ چھوڑنا, ماں باپوں سے اچھا سلوک کرنا. تو اللہ کے محبوب کا احسان جانو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دکھ میں ڈال کر اللہ کے عذاب کے دروازے ہمارے اوپر بند کروا دیے. محشر میں جب ہر نبی اپنی امت بھولے گا, ماں باپ اولاد بھولیں گے, اولاد ماں باپ بھولیں گے, وہاں بھی اللہ کا اکیلا نبی ہوگا جو کہے گا یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت کو بچا لے میری امت کو بچا لے. تو اللہ کے بعد اللہ کے نبی کا حق ہے, وہ ایک زندگی دے کر گئے ہیں بادشاہوں کو بھی وزیروں کو بھی عورتوں کو بھی مردوں کو بھی غریب کو بھی اور مالدار کو بھی, تاجر کے لیے بھی زمیندار کے لیے بھی کاشتکار کے لیے مزدور کے لیے پڑھے لکھے کے لیے ان پڑھ کے لیے اداروں کے مالکوں یا ریڑھی چلانے والے ہوں سب کے لیے اللہ ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اپنے محبوب کو سامنے اپنے نبی کو سامنے رکھ کر چلو, اس کی زندگی کو اپنا کے چلو. یہ مولوی کا حلیہ نہیں جس میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یہ ایک مسلمان کا حلیہ ہے کہ یہی لباس یہی شکل میرے نبی نے اپنائی, ہم اس کی نقل اتاریں گے, ہمیں دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں, چاہے اندر ہمارا کیسا ہی جگڑا ہوا ہے ظاہر تو بنائیں اس کے ظاہر کو اس کے تابع کریں, کچھ نمبر تو نہیں آئیں گے. اشبہ سے آدا فصر تو احبہم اذ کان حبی من کے حبی منہم. ابو نواس عرب شاعر کہتا ہے اپنے محبوب سے کہ جب تو دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو گیا, کہ جب تو نے دشمن کا روپ دھارا تو مجھے دشمنوں سے بھی عشق ہو گیا کہ ان میں مجھے تمہاری جھلک نظر آنے لگی. پائے سب بو سید مجنو خلق پرسد این کے سوز این سجے ہر پوئے لیلہ گاہے گاہے رفتہ بوز کتے کے جب پاؤں چومے مجنو نے تو لوگوں نے کہا پاگل کیا کرتا ہے ناپاک کتا وہ بھی پاؤں چومتا ہے کیا ہوا تم کرتا ہے تو مجنو کہتا ہے کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ پڑا ہوگا اسی شوق میں میں چومتا ہوں یہ ایک عورت کا عشق ہے میں تو تمہیں اللہ کے رسول کے عشق کی دعوت دے رہا ہوں نسل کو لے کے آگے چلنا ہے تم لوگ ہمارا سرمایہ ہو نرسری خراب ہو جائے تو باغ کہاں سے لگے ہمارا ایک دوست سے میں نے آم مانگے ہوئے تھے اپنے باغ لگانے کے لیے تو میں پچھلی دفعہ گیا تو میں نے کہا آم دیں گے آج لامنے وہ کہنے لگا نرسری کو چوہے پڑ گئے کھا گئے نرسری ختم ہو نرسری نہ ہو تو باغ کیسے لگے تم لوگ نرسری ہو اس ملک کی اگر تمہیں چوہے پڑ گئے نفس و شیطان کے تو ہمارا تو سب کچھ چلا گیا پیسے سے کوئی قوم نہیں منزل تک پہنچا کرتی کردار سے قومیں منزل تک پہنچا کرتی ہیں معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی کوئی نہیں ہے کردار ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے کردار نہ ہو تو پیسے کو چاٹنا ہے اربوں کو پیسے کی کمی تو نہیں آئی ہمیں پیسے کی کمی آئی چلو ہم مقروض ہو گئے اربوں کو پیسے کی کیا کمی ساری دنیا کے تیل کا 70% اللہ تعالیٰ نے عرب کے صحرا میں ڈال دیا ساری دنیا کے تیل کا 70% عرب کی زمین میں اللہ نے ڈال دیا وہ کیوں ذلت اور پستی میں چلے گئے پیسے اور تجارت سے قومیں نہیں اٹھا کرتی کردار سے قومیں اٹھا کرتی ہیں اور کردار بنانے کا نظام کوئی نہیں نہ ماں باپ نے بنایا نہ ان اداروں نے بنایا یہ ادارے تو اس لیے ہیں ہی نہیں یہ تو آپ کو سائنس پڑھانے کے لیے ہیں انسان بننا آپ کے ذمہ ہے کردار بنانا آپ کے ذمہ ہے تو میرے عزیزو اس کی محنت کرو اس کی کوشش کرو قبل اس کے موت کا آئے جھٹ پر اٹھا کے لے جائے تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا کوئی چھوٹی تو ہے نہیں ایک ہمارے دوست ہیں لارنس کالج میں بڑے سینئر ٹیچر تھے تو انہوں نے بچہ کو بلایا وہاں بڑے مالداروں کے بچے پڑھنے کا بیٹا یہ کریکٹر تیرا ٹھیک نہیں اسے بہتر بناؤ ان کا سر جب ہم آپ کی عمر میں پہنچیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے یہ تو ہمارے دن ہیں کچھ کرنے کے 3 دن بعد اس کا انتقال ہوا ٹھیک 3 دن کے بعد اس کی میت پڑی ہوئی تھی شعور بیدار ہوتے ہی اللہ کی شریعت میری طرف متوجہ ہے اب مجھے کچھ کرنا ہے کچھ چھوڑنا ہے اس میں جب اللہ بلائے گا تو اگر میں اس رخ پر ہوں کہ اللہ کے بتائے کو کر رہا ہوں روکے کو چھوڑے ہوئے کامیاب تو اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اخلاق اور کردار کی بلندی سے قومیں بنتی ہیں جب کردار دیکھ اب یہ اب یورپ کو ترقی یافتہ نہ سمجھو امریکہ کو ترقی یافتہ نہ سمجھو یہ ختم ہو چکے ہیں یہ ہوتا ہے عمارت بڑی ہو تو گرنے میں دیر لگتی گر چکی ہے میں 35,000 کلومیٹر امریکہ میں چلا ہوں ششم جیت گواہ ہوں یہ قومیں مٹنے والی ہیں یہ ختم ہونے پر آ چکی ہیں دنیا کی کوئی طاقت اب ہلاکت سے نہیں بچا سکتا شراب اور زنا اور موسیقی اور جوا یہ 4 چیزیں جس قوم میں پھیلیں گی وہ قوم ہلاک ہو جائے گی صفحہ ہر قسم میں اب بھی امریکہ کو 60% ایشیا چلا رہا ہے امریکہ کے سارے بڑے اداروں میں 60% ایشیا کا دماغ چل رہا ہے تو جو قوم ان اخلاقی پستیوں کا شکار ہوتی ہے وہ ہلاک ہو یہ ترقی یافتہ نہیں ہے وہ ہمیں کہتے ہیں یہ ترقی پذیر ہیں ہم ترقی یافتہ ہیں ترقی یافتہ کون ہے جو اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے والا ہو ترقی پذیر کون ہے جو پیچھے چلنے کی کوشش کر رہا ہو پسماندہ کون ہے جنہیں نہ اللہ کا پتہ نہ اس کے رسول کا پتہ ہو نہ آخرت کا پتہ ہو جنہیں موت کے بعد کی زندگی کا پتہ نہ ہو جنہیں ماں اور بیوی کے فرق کا نہ پتہ ہو بہن اور بیوی کا فرق جو نہ جانتے ہوں یہ پسماندہ قوم ہے یہ ہلاک شدہ قوم ہے اور یہ غبارے سے ہوا نکل چکی ہے نکل رہی ہے اگر زندہ رہے تو اللہ تمہیں دکھا دے گا. دھرتی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. قومیں کردار سے بنتی ہیں, کردار سے. کردار بنے گا. ہاں, جب دمشق فتح ہوا تو ہرقل روم کی, یعنی جو قیصر روم تھا, اس کی بیٹی وہاں دمشق میں. جب دمشق فتح ہوا تو وہ بھی قید میں آ گئی. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ یہ تو ان کے بادشاہ کی بیٹی ہے ہرقل کی, جس کو ہرکولیس کہتے ہیں. ہرکولیس ہرقل ہے, عربی میں ہرقل ہے, وہ انگریزوں میں یونانی زبان میں ہرکولیس ہے. تو انہوں نے اس کی بیٹی کو, اس کی خادمات کو, کنیزوں کو, اس کے سارے ساز و سامان کو جمع کروا کے 400 مسلمان سپاہیوں کا دستہ ساتھ کیا, دمشق سے چلایا اور انطاکیہ جو آج ترکی میں ہے, اس وقت یہ روم کا سردیوں کا کیپٹل تھا, استنبول گرمیوں کا کیپٹل تھا اور انطاکیہ سردیوں کا کیپٹل تھا. تو اس وقت قیصر روم وہاں تھا انطاکیہ میں. تو مسلمانوں کا فوجی دستہ اس کی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے وہاں پہنچا. تو اس کی بیٹی نے جب قیصر کو بتایا نا کہ میرے ساتھ مسلمانوں نے یہ کیا ہے, تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں ان کے مقابلے میں پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائے, اور جس قوم کے یہ اخلاق ہوں وہ ان کریم میرے اس تخت کے بھی مالک بن جائیں گے. اور چشم خلق نے دیکھا کہ اس بات کے صرف 2 برس کے بعد مسلمان انطاکیہ میں داخل ہو چکے تھے, اور قیصر اپنے ملک مال چھوڑ کر بھاگ گیا. جب مسلمانوں کا لشکر انطاکیہ کی طرف بڑھا تو قیصر نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا, آسمان سے ایک فرشتہ اترا, سامنے اس نے آ کر اس کے تخت کو الٹایا, اس کا تخت گرا, تاج گرا, تاج اٹھا کر اس نے سامنے حضرت عمر کو پکڑا دیا, اللہ کے نبی کو پکڑا, اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو پکڑایا. تو صبح اٹھتے اس نے کہا میرا کام ختم ہو چکا ہے. اس کا غلام تھا, اس کے بالکل ہم شکل, اس کو اپنا لباس پہنایا, تاج سجایا اور اپنا ساز و سامان اٹھا کر بیڑے بحری بیڑے میں ڈالا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا انطاکیہ الوداع, آج کے بعد تجھے دیکھنا نصیب نہ ہوگا. تو اس کافر قومیں بھی اخلاق کی طاقت کو سمجھتے تھے کہ انہوں نے قیصر روم نے یہ نہ کہا جس قوم کی ایسی تلواریں ہوں وہ میرے ملک پر فتح پائیں گی, کہ جس قوم کے یہ اخلاق ہوں وہ میرے ملک پر بھی فتح پائیں گے. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے کردار سازی کی طرف بھی توجہ دو. مسلمان بچے بن کے چلو بھائیو, آپ جہاں کو ایجوکیشن ہے ایسے نہ بن کے چلو کہ جن کے سر پر کوئی, ایسا نہ ہو کہ جیسے اوپر اللہ ہی کوئی نہیں ہے. ہماری حدود ہیں, ہماری حدود ہیں, ہم اس کے اندر چلنے کے پابند ہیں. اس کے دائیں بائیں چلیں گے ہلاکت آ جائے گی. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے, جیسے آپ یہاں کوئی سائنس سیکھنے آئے ہو, تبلیغ کردار کو بنانے کی محنت ہے, تبلیغ کردار سازی کا کام ہے. جس نے 6 براعظم نے اس خوبصورت طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے کہ ایک انہونی سی ہو گئی ہے آج کے دور. تو آپ سارے بچوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ کچھ وقت تبلیغ میں لگاؤ اور باقاعدگی سے لگاؤ, آپ کو زندگی کا رخ ملے گا, صراط مستقیم ملے گا. جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا پہلی ملاقات میں کہ مولوی صاحب ایک نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے وہ حقیقت میں حاصل ہے, پھر بھی میرے اندر اندھیرا ہے. میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں. یہ اس نوجوان کے اندر کی آواز تھی جس کے چاروں طرف پوری رعنائیاں طاقت کے ساتھ موجود تھی, اور زندگی کی ہر لذت اور خواہش حاصل ہونے کے باوجود وہ اپنے اندر میں یہ خلا محسوس کر رہا ہے. تو جب تک آدمی اللہ سے اور اس کے رسول سے تعلق نہیں جوڑ لیتا اس کی زندگی نامکمل رہتی ہے. تو اپنے مقام پر رہتے ہوئے نماز کو زندہ کرو, استادوں کا ادب کرو, چھٹیوں میں گھر جاؤ تو ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کے سامنے نوکر بن کے رہو, حکم نہ سناؤ. مجھے یاد ہے میرا باپ مجھے کہتا بیٹا پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو, کبھی ویسے ہی لکھ لیا کرو. اور جب میں پڑھتا تھا تو کہنے لگے ہمیں تو حسرت ہی رہ جاتی ہے کہ کبھی تمہارا ویسے خیر خیریت کا خط آ جائے. جب پیسے کھانا ہوتے ہیں پھر یہ خط لکھتے ہو. پتر کبھی ایسے بھی لکھ چھڑے اگر تو اپنی زبان, پتر کبھی ایسے ہی خط لکھ چھڑے اگر پیسے مک دیں تو خط لکھنا ہے, وہیں تو کبھی لکھیا نہیں ہے. تو ہم تو اس میں کچھ قصور ماں باپ کا بھی تو ہے, انہوں نے کب ہمیں انسان بنایا, 11 سال کی عمر میں ہاسٹل میں ڈال دیا.
جو بننے کا وقت سب اوروں کے حوالے کر دیا. تو ہمیں کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے ماں کیا ہے. اللہ نے تبلیغ میں لگایا دین میں آئے پھر پتہ چلا باپ کیا ماں کیا ہے. پھر جب میں رائمنڈ سے گھر جاتا تو میں نوکروں کو ہٹا کے خود باپ کی خدمت کرتا ہوں, ان کو تیل لگاتا ہوں, ان کو مٹھیاں بھرتا ہوں, ان کو لگا رہتا گھنٹہ گھنٹہ میں ان کو دباتا رہتا. ایک دور وہ تھا پانی بھی نہیں چلانے کے روادار, مجھے میرا باپ کو کام کہتا میں آگے باہر نکل کے نوکر کو کہا جا بھائی کام کر. کبھی میں نے اپنے ماں باپ کا کام نہیں کیا تھا, ایسا دماغ میں کیڑا تھا. اور جب دین میں آئے تو پتا چلا کہ یہ تو جنت ہے. اگر میں لگے ہوئے نوکروں کو ہٹا کر میں خود خدمت کرتا تھا, پھر وہ دعائیں دیتے تھے. میرا میری والدہ کی بیماری میں نہیں تھا, میں حج پر تھا, انتقال ہوا تو میرے بھائی نے نرسوں کو قریب نہیں آنے دیا, ساری خدمت ماں کی خود نوکر بن گئے. تو ماں باپ کا عرصہ تھوڑے دن کا ہوتا ہے, پتہ نہیں کون پہلے چلے جائے جس کا تو پتہ کوئی نہیں. عام قانون فطرت اللہ نے یہی بنایا, ماں باپ پہلے چلے جاتے ہیں اولاد بعد میں آتی ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا جی میں نے اپنی ماں کی وہ خدمت کی ہے جو میری ماں نے میری کی. میری ماں نے میرے پیشاب دھویا میں اپنی ماں کا پیشاب دھوتا ہوں. میری ماں نے مجھے اٹھایا میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں. میری ماں نے مجھے کھلایا میں اپنی ماں کو کھلاتا ہوں. تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں. تو کیوں؟ کہ تیری ماں تجھے پالتے ہوئے دعائیں کرتی تھی اللہ اس کو زندگی والا بنا, تو اپنی ماں کو پالتے ہوئے روز کہتا ہے اللہ اس کو اٹھا لے تھک گیا ہوں آج بھائی. یہ بات تو ٹھیک ہے. ایک شخص نے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر رکھ کی یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو حج کرایا, طواف کرایا کندھے پہ بٹھا کر, تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا. دو سال بچہ دودھ پیتا ہے, ایک گھونٹ دودھ کا ابھی حق ادا نہیں ہوا. تو جو وقت گھر میں گزرے ماں باپ کی راحت بنے, ٹھنڈک بنے, ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لیں, ان کی دعاؤں سے وہ کام بنتا ہے جو سات زمین کے خزانوں سے نہیں بنتا. یہاں آؤ تو اس کو علم سمجھ کے پڑھو, صرف اس لیے نہ پڑھو کہ ڈگری مل جائے گی پیسے ملیں. میں آپ کو استادوں سے کہہ رہا تھا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل میں علم کا شوق نہیں صرف پیسے کا ہے. تو ہمیں ڈگری ملے گی اس سے ہمیں تنخواہ ملے گی, اس سے پیسے ملیں گے. اگر پیچھے پیسے دکھائی نہ دے تو ساری چھوڑ کے چلے جائیں. یہی کہہ رہے ہیں این ایف سی والے کو ڈگری کا کوئی تنخواہ نہیں ہے تو کل انشاءاللہ ایک دیا نہیں ہوگا, سارے پنچھی اڑ جائیں گے, کرسیاں پڑھاؤ گے. تو اپنے اندر علم کا ذوق پیدا کرو. ابھی ہم راستے میں آپ کو استاد کہہ رہے تھے کہ ہمارا ریسرچ کا شوق نہیں, ریسرچ کا ذوق نہیں, ہماری کمزوری ہے کیا کریں. اللہ نے ہمیں ایسے عالی دماغ دیے ہیں. 1960 کی دہائی میں امریکہ نے ایک کپاس کا بیج بھیجا پاکستان, اس کے اندر امریکن سنڈی کے انڈے چھپا کے بھیجے. سارٹ ڈیلٹا پائن اس کپاس کا نام تھا, ڈیلٹا پائن. مجھے آج بھی اس کپاس کا نام, اس کی اتنی زیادہ, یہ وہ زمانہ تھا جب ہم زمین میں سے 10-12 من ہماری کپاس, ہم بڑے خوش ہوتے, دا من دا من. اب 40 من وہ زمین سے ہو رہے. تو وہ جب آئی نا کپاس ایک دم 20 من پہ چلی گئی, 20 من پہ. لیکن ہوا کیا, اس کے اندر وہ امریکن سنڈی تھی. وہ آج اس وقت سب سے بڑا عذاب بنی ہوئی ہے پاکستان کی کپاس کو برباد کرنے کے لیے. تو ہمارے ذمہ دار ہیں صدیق بخاری ملتان میں, نہ وہ کوئی سائنسدان ہے, سمپل بی اے آدمی. وہ اس کے دھن سمائی آٹھ ایکڑ, آٹھ مرد اس کا رقبہ تھا, ایک ہی کٹھا پلاٹ کالی سیاہ زمین, اس نے وہاں جا کے نا ڈیر ڈال. اب وہ ایسی کپاس بنا چکا ہے جس پر امریکن سنڈی حملہ ہی نہیں کر سکتا. یہ ایک عام آدمی کا دماغ جس کو دھن لگ گئی, اس نے اپنی لیبورٹریز بنائی, ریسرچ جو کمایا اس پہ لگا دی, جو کمایا اس پہ لگا دی. لیکن اس وقت وہ پاکستان کی کپاس کے لیے محسن اعظم بن چکا. دماغ اللہ نے ہمیں اتنے دی, اور حکومت کے کارندے پیچھے پڑ رہے کہ آپ کا بیج تو رجسٹرڈ نہیں. حکومت الگ مخالف کہ آپ کا بیج رجسٹرڈ نہیں ہے, ہم اس کو بند کر دیں گے, ہم سیل کر دیں گے, ہم ڈھک دیں گے. وہ پیسے کھا لیتے ہیں, ٹیلنٹ بتا رہا ہوں, एक आम जिम्मेदार में बैठ कर जान मारी। इस दफा मेरे पास खुद चल कर आया कमल साहब, ये एक डेढ़ एकड़ का बीज मुझसे मुफ्त ले लो, काश्त करो, फिर तुम देखो इसका नतीजा क्या निकल। तो जबरदस्ती देकर गए, तो मैंने वो काश्त करवाया, तो वो नीचे से लेकर उसको फल लगना शुरू होता ऐसे अंगूर के गुच्छों की तरह, ऊपर तक उसको लगता चला गया। और उस शख्स की अपनी जाती काबिश है, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ज़हन दिए, तो अपने ज़हनों को इस इल्म के लिए खपाओ, सिर्फ डिग्री के चक्कर में न पड़ो। आप ही में से कोई होंगे जो मुझसे नहीं इंसानियत बन जाएंगे, रिस्क मुकद्दर कर अल्लाह देगा, कहीं ना कहीं से जरूर देगा, इसकी फिक्र न करो, अल्लाह लिख चुका है, आएगा अल्लाह के खजानों से आएगा। बहलोल थे ना, बहलोल मजनू मशहूर है, बड़े बुजुर्ग, वो जा रहे थे तो हारून की सवारी को उनका हारून, तो बादशाह वक्त को हारून कहना कोई आसान काम तो था, उसने ऐसे पालकी से देखा ये कौन है मुझे देने वाला। जब बहलोल को देखा तो एकदम ठंडे पड़ गए, कहा जी लब्बैक। अल्लाह के नबी हज पे आ रहे थे, ऊँटनी पर सवार थे, उनके ऊँटनी के पालान और उसके ऊपर सब कुछ सामान की कीमत 4 दिरहम थी टोटल, और तेरे हशम खदम तेरे लाओ लश्कर, तू क्या अल्लाह को जवाब दे। तो हारून की आंखों में आंसू आ गए, तो कहने के हजरत आपका कोई कर्जा हो तो अदा कर दूं। उसने बात बदली के चल के हो कि आपके कर्जे अदा कर दूं, तो कोई हमारे जैसा कोई बैठा होता कहता शुक्र है अल्लाह की मदद आ गई, हाँ ये आए इंसान कर दो, अल्लाह ने मदद भेज दी है। बादशाह वक्त ने कहा कर्जे अदा कर दूं, फरमाने लगे पहले आपने तो कर्जे अदा कर ले। कहने का मेरे ऊपर कौन सा कर्जा है, कहा जो तुमने लोगों से जुल्म करके माल छीना हुआ है वो सारा तेरे ऊपर कर्जा ही तो है, पहले वो तो अदा कर फिर मेरे भी अदा कर देना। उनका अच्छा चलो फिर आपका कोई वजीफा मुकर्रर कर दें। तो वो मुस्कुरा पड़ा और ऐसे आसमान की तरफ निगाह करके फरमाया हारून जो तुझे दे रहा है ना मुझे भूला हुआ नहीं है, मेरे साथ है वो, मुझे तेरे वजीफे की कोई जरूरत नहीं, तो ये यकीन करो कि रिस्क ठप्पा लग चुका है, अल्लाह देगा। आप लोग इस फंसी हुई कश्ती को पार लगाने की नीयत से पढ़ो, हकीकी जहन से पढ़ो, तो अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेगा, आपको राह सुझाएगा। सबसे पहला बम अक्का में, अक्का का तो वजूद ही खत्म हो गया। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के जब रिचर्ड ने मुआवजा किया, रिचर्ड द लायन जो मशहूर है, तो सारा यूरोप को लेकर आया, मुसलमान फटे हुए थे, सिर्फ सलाहुद्दीन अयूबी अपने चंद हजार के साथ 5 बरस उससे लड़ पा रहा। तो एक नौजवान आया, उसके वो उन्होंने बुर्ज बनाए लकड़ी के, उस पर ऐसा कोई उन्होंने सोल्यूशन मला कि उस पर आग का तीर असर नहीं करता। बुर्जों के जरिए से किले पर हमला करते हुए वो उसमें छुप कर आगे बढ़ते थे, वो तो किले वाले उसका तोड़ ये करते थे कि तीर तेल में डबो के आग लगाते और कट्ठे 100 तीर मारते, तो जो आग के तीर जाकर उनमें लगते तो वो लकड़ी में आग लग जाती। तो वो रिकॉर्ड के लोगों ने कोई ऐसा उस पर सोल्यूशन लगाया तो वो फायर प्रूफ हो गए, तो सलाहुद्दीन को पता चला, वो सख्त घबराहट का शिकार हो गया, क्योंकि उनके तो लश्कर बहुत ज्यादा था, सख्त परेशानी का शिकार हो। तो एक नौजवान आया तो हांडियां उठाए हुए, हांडियां छोटी छोटी हांडियां, उनका सुल्तान ये लो और इसके जरिए से फायर करो इन पर, वो फायर होता है गोले नुमा एक मंजिनी को तोप फायर करो। सलाहुद्दीन ने पूछा ये क्या है, कहा ये इसका तोड़ है जो ये करके लाए हैं, इन सबको आग लग जाएगी। तो सलाहुद्दीन ने जो एक हांडी फेंकी, ये पहला दुनिया का बम था जिस नौजवान ने बनाया, एक धमाका हुआ सारे बुर्ज में आग लग, फिर दूसरे को, तीसरे को, फिर चौथे को, जब बुर्जों में आग लगी तो बाकी उन्होंने पीछे हटा लिए, तो ये दो जिंदा जल रहे हैं हमारे सिपाही। तो सुल्तान सलाहुद्दीन सजदे में गिर गए, फिर सर उठाया तो बेटा मांग क्या मांग, वो कहने का तुझसे क्या मांगू, जिसके लिए किया है उसी से लूंगा, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, سجدوں میں سر رکھ کے اللہ سے مانگو تقویٰ نیکی پاکدامنی اور اللہ سے علم مانگو راہبری مانگو قیادت مانگو جن سے پڑھتے ہو ان کے ادب سے ماں باپ کے ادب سے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے تم ہی ہمارا سرمایہ ہو نسل سرمایہ ہو ایٹم بم سرمایہ ہو نسل سرمایہ نسل کا ٹھیک ہونا ہی قوموں کا ٹھیک ہونا ہوتا ہے تو سارا باطل ہماری نسل کو آوارگی پہ لانا چاہتا ہے زنا پہ لانا چاہتا ہے فحاشی پہ لانا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں لگی آگ کو خود بجھاؤ اور نہیں کوئی بجھانے آئے تو تبلیغ ایک تربیت گاہ ہے ایک عرصے کے بعد اللہ نے کام دیا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے تعصب سے پاک ہے تشدد کی پالیسی سے پاک ہے چھ بر اعظم کے انسانوں کو اس نے کھینچا اور متوجہ کیا اور ادنا سے لے کر اعلیٰ تک کو اللہ تعالیٰ نے بات سنائی ہے پہنچائی ہے اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں آپ بھی اس کے لیے چھٹیوں میں ادھر وقت دو پڑھائی کے دنوں میں اپنی پڑھائی سے انصاف کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب زندگی عطا فرمائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے سارے بچے نیت کرو ارادے کرو ٹھیک ہے نا بھائی یہاں مسجد ہے اندر مسجد ہے کتنی بڑی ہے چھوٹی چھوٹی ہے اس کو بڑا کریں اس نیت سے کہ یہ سارے انشاءاللہ پانچ وقت کے نمازی بنیں مسجد کو بڑا کریں نماز پر آپ سب مسجد کی طرف دوڑو باجماعت نماز پڑھو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب ہم پر کو مشکل آتی تھی تو ہم فرض نماز کا انتظار کرتے تھے کہ فرض پڑھ کے پھر اللہ سے مانگیں گے کہ فرض نماز کو ادا کرنے کے بعد انسان اللہ کے بالکل قدموں میں چلا جاتا ہے جیسے کسی کے پاؤں پکڑنے والی بات ہے پاؤں میں چلائے اب مانگو گے اللہ کے تو نمازوں کو زندہ کرو تم میں کوئی بے نمازی نہ ہو کوئی فحش گو نہ ہو اپنی زبان کو تین چیزوں سے پاک کر لو گالی گلوچ سے جھوٹ سے غیبت سے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کہاں بخیل ہو سکتا ہاں جھوٹ بول سکتا ہے اب کہیں اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہر عیب میرے امتی سے متوقع ہے جھوٹ نہیں جھوٹ نہیں جھوٹ نہیں تو بڑے کبیرہ گناہوں میں ہے جھوٹ بولنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا نہ حق قتل کرنا یہ تین سر فہرست کبیرہ گناہ ہے تو اپنی زبان کو میرے عزیز جھوٹ سے بچاؤ غیبت سے بچاؤ گالی سے بچاؤ گالی دینا بیت اللہ کو توڑ دینے سے بڑا جھوٹ ماں کسی کو ماں کی بہن کی بیٹی کی گالی دینا یہ بیت اللہ کو آگ لگا دینے سے بڑا جرم ہے تو اپنی زبان کو شستہ رکھو مہذب رکھو پاک رکھو بغیر لمبے چوڑے نفلوں کے جنت الفردوس کے مالک اللہ بنا دے گا اپنی نظر کو نیچے رکھو جھکانا سیکھو نظر کا پردہ جھکنا اٹھنا اس لیے اللہ نے رکھا ہے کہ ضرورت پہ جھکایا جائے ضرورت پہ اٹھایا جائے اپنے کانوں کو موسیقی سے بچاؤ یہ زہر حلاحل ہے جو اندر کی ساری اخلاق کی دنیا کو بگاڑ کے رکھ دے قرآن سنو ایک باسکٹ بال کا کھلاڑی آیا 84 میں رائنڈ ایوری کوسٹ کا تھا مسلمان ہو گیا میں نے پوچھا تم کیسے مسلمان ہوئے تو کہنے کا میں مالی ایک ملک ہے اس میں مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی ہیں کہ میں وہاں میچ کھیلنے گیا باسکٹ بال وہاں میں ایک دکان سے سودا لینے گیا تو قرآن کی کیسٹ لگی ہوئی تھی میں نے سنی تو مجھے بڑی اچھی لگی تو میں نے دکاندار سے پوچھا یہ کس کا گانا ہے تو اس نے کہا یہ گانا نہیں یہ ہماری ہولی کتاب ہے تو مجھے دو گے کہ میں اس کو لا کر کمرے میں ہوٹل میں ساری رات سنتا رہا میرے اوپر ایسا اثر ہوا کہ صبح میں مسلمان ہو چکا تھا پھر اس کے بعد پاکستان میں آیا وہ تبلیغ میں 4 مہینے کی بجائے 6 مہینے لگا کر گیا تھا بیٹھ کے وہاں رائمنڈ میں قرآن ناظرہ پڑھتا رہا کچھ وہ قاعدہ پڑھتا رہا پھر وہ واپس گیا تو قرآن سے جی لگاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نورانی بچی ہے جو آپ کو ویسے بھی بصیرت عطا فرمائے تو سارے بھائی بچے اس کے ارادے کرو نیتیں کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں انشاءاللہ کامیابی دے گا آگے بڑھائے گا چھٹیاں ہوں تو تبلیغ میں وقت لگا ٹھیک ہے نا ارادے کر دو نا سارے بھائی اللهم لك الحمد كما انت اهله وصلي على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور
اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہماری ساری نسل کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے, اور باطل جتنی بھی اسکیمیں ہماری نسل کی ہلاکت کے لیے چلا رہا ہے ان ساری اسکیموں کو تو ناکام فرما دے. اور یا اللہ ہمیں اور ان سب کو اور یا اللہ ساری نسل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرما, ظاہر اور باطن کو ان کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما. اور میرے مالک ساری انسانیت کے لیے ان کو رہبر بنا دے, قائدانہ صلاحیتیں عطا فرما دے. ہمارے دینی ادارے ہوں یا دنیاوی ادارے, ان سب میں کردار سازی کو یا اللہ زندہ فرما دے, کردار سازی کو زندہ فرما دے. کردار کشی کے جتنے بھی طریقے چل رہے ہیں انہیں تو اپنی طاقت سے ختم فرما. ہم تو بے بس ہیں, عاجز ہیں, دیکھ کے رو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اپنے فضل و احسان سے مولا کردار کشی کے, اخلاق سوزی کے جتنے بھی نظام باطل میں چلائے ہیں تو انہیں زیر زمین پہنچا دے, نیست و نابود فرما دے. اور اپنے محبوب کی امت کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرما لے. دنیا بھی بھلی کر دے, آخرت بھی بھلی کر دے. دنیا کے لیے عزتیں عطا فرمایا اللہ, اور آخرت کے لیے عزتیں عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم, آمین.
مورخہ 30 اگست 2005, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام این ایف سی کالج فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا عبرت. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.